الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلى الله عليه وسلم. معزز اور معزز سامعین، ذرا غور سے سنیں. کل غروب آفتاب کے بعد سے، جب سے ہلال محرم نمودار ہوا ہے، زمین تا آسمان ایک ہی نام پکارا جا رہا ہے: حسین. یہ حسین ضمیر انسانی کی آواز ہے، یہ حسین ضمیر انسانی کی آواز ہے. اس ظلم و ستم شعار دنیا میں عدل و انصاف کی پکار ہے حسین. ہمیں اسی ضمیر انسانی کی آواز پر لبیک کرنا، ہمیں اسی عدل و انصاف کی آواز پر لبیک کہنا ہے. عدل و انصاف کے تقاضوں کے تحت ہمیں حق کی بیعت کرنی ہے. ہمارا اس عشرہ مجالس میں عنوان بحث و گفتگو یہی ہے، عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. عدل ضمیر انسانی کی پلب بھی ہے، آواز بھی. عدل کا تعلق کسی ایک مکتب فکر سے نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے، کسی ایک مسلک سے. عدل کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے. عدل فطرت کی ضرورت ہے، بلکہ عدل فطرت کی اساس ہے. فطرت کائنات، فطرت الہیہ، اس فطرت کی اساس عدل. کون ہے جسے عدل کی ضرورت نہیں؟ کون ہے جو عدل پسند نہیں کرتا؟ یہ ان حقیقتوں میں سے ہے جن حقیقتوں سے کوئی بھی اظہار بیزاری نہیں کر سکتا. عدل، انصاف، اس سے کوئی بھی اظہار بیزاری نہیں کر سکتا، بلکہ جو خود عدل پر کار فرما نہیں ہے وہ بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے کہ عدل اچھی چیز نہیں ہے یا عدل بری چیز ہے. اسی کو کہتے ہیں بدیہیات. یہ ایسی روشن حقیقتوں میں سے ہے کہ جن کو روشن کرنے کے لیے کسی اور آفتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو ہم نے تبرکن اور تیمنن سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے، بے حد جامع، بے حد تہدار، بے حد مکمل، بے حد محکم مضمون کے حامل ہے. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آٹھویں آیت ہے. اور میں پھر عرض کروں گا، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آیت پڑھ کر کہ متن کربلا پڑھ رہے ہیں. پیغام کربلا متن قرآنی میں تلاش کریں گے تو یہ آیت سامنے آ جائے گی. گویا ہم قرآن کی زبان میں کربلا پڑھ رہے ہیں، یا ہم کربلا کی آواز میں قرآن سن رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے علم بردار بن جاؤ. یہ ہے مضمون آیت. کونوا قوامین للہ. مجھے سادہ طور پر ترجمہ کر لینے دیجئے، پھر ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوگی. لفظ قوام کی حقیقت کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر عادل کے، عدالت کے علم بردار بن جاؤ. اور تمام اقوام و ملل کے لیے انصاف کی گواہی بن جائے۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم سے تمہاری دشمنی نہیں، تمہیں بے انصافی کا مرتکب نہ بنا دے، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے دشمنی کی بنا پر تم عادی کی راہ چھوڑ دو۔ قرآن ہے قرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کا مرتکب بنا دے۔ اعدلوا، عدل کرو۔ کیا مضمون آیت، کیا آہنگ ہے، کیا آہنگ ہے۔ اس آیت کا بھی اپنا ایک جلال ہے، بے انصافی نہ کرو یہ کہنا کافی تھا، عدل کرو ہوا اقرب للتقوی، یہی عادل تقوی سے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کے لیے، امر کے بعد امر، امر کے بعد امر۔ یہ لوگ فقہی ذوق رکھتے ہیں، اصولی ذوق رکھتے ہیں، اصولی مباحث سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ متن قرآن سے حکم کیسے استخراج کیا جاتا ہے، کیسے استنباط کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، واتقوا اللہ، اور اللہ کے لیے تقوی کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ دیکھیں یہ آیت کے آخر میں جو فقرہ ہے، اللہ کو پوری پوری خبر ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، وہ صفتیں جو ذات خداوندی میں پائی جاتی ہیں وہ صفات جمال کہلاتی ہیں، مگر یہاں پر انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس صفت جمال کا جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ عالم ہے، کس سیاق و سباق میں کہا جا رہا ہے، ان اللہ، بے شک وہ معبود برحق جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اس کا اظہار یہ ہے، یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے، اس میں ایک وعید چھپی ہوئی ہے، یعنی تم بے انصافی کر کے خدا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ عجب مضمون ہے اس آیت کا، فلسفہ عدل پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، عدل کے احکام پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس عنوان کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا، اس وقت پورے معاشرے انسانی کا درد یہی ہے، پورے معاشرے انسانی کا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ایک ہی درد ہے۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ 10 دنوں تک گفتگو میری جاری رہے گی، مگر ایک جملے میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، ہر شخص یہ تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں محسوس کرتا کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عام انسان سے لے کر خواص الخواص تک، ایک بے اختیار انسان سے لے کر ایک با اختیار ترین شخصیت تک، ہر شخص کی زبان پر یہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. سربراہ مملکت کوئی ہو اور اس سے عوام شکایت کریں تو سربراہ کہتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. اس سربراہ سے پوچھئے کہ اس نے اپنے زیر دست، اپنے زیر نگین، اپنے عوام کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں. آپ واقف ہیں کہ میں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ زندگی کے مسائل. ایک چھوٹا سا کنبہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے، توجہ ہے. ایک چھوٹا سا کنبہ، ایک خاندان، وہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو آپ ہمیشہ اس بڑے ملک کی فکر نہ کیجیے، اس چھوٹے سے ملک کی فکر کیجیے. وہاں سے بات شروع، ہر ہیڈ آف فیملی یہ سوچے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں، یہ نہ سوچے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں. یہ سوچنے کا دور ختم ہو گیا. اب وہ سربراہ ہے اپنے کنبے کا، اپنے خانوادے کا، اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں، وہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے ملازمین کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اولو الارحام کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. عدل و انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو ہر چیز میں ہمارا عام تصور جو ہے وہ بہت محدود سا ہے یا سطحی ہے. عموماً جو نزاع ہوتی ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں تو بس وہاں سوچتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے. ایک بڑا محدود سا تصور ہے، عوامی تصور، عامیانہ تصور عدالت. عدالت ایک ہمگیر حقیقت ہے، ہر چیز میں عدالت ہی حسن پیدا کرتی ہے. ہر شے میں، زندگی کے ہر رخ پر غور کیجیے، صرف اس قسم کے نزاع نہیں، ہر چیز کو جہاں پر اس کی جگہ ہے وہاں رکھنے کا نام ہے عدل، اور وہاں سے اسے ہٹا دینے کا نام ہے. یہ بہت عام سی تعریف ہے. ممبر صدر مجلس میں ہونا چاہیے، یہاں ممبر رکھا ہوا، اس ممبر کو یہاں سے نکال کے آپ دروازے پہ رکھ دیں، یہ ممبر پہ ظلم ہوگا. ہر چیز کو اسی طرح تصور کرنا، اور پھر چیزوں سے بات پہنچے گی اقدار تک، احساسات تک، جذبات تک، افکار تک، خیالات تک. ہر چیز میں عدل مطلوب ہے. بہت ہمگیر مضمون ہے یہ. اس کائنات کا حسن برقرار ہے تو صرف عدل کی بنا پر، یہ کائنات برقرار ہے تو صرف عدل کی بنا پر. البتہ ہمارا آپ کا عدل نہیں، ہمیں تو معلوم ہے ہم کیسے عادل ہیں. کوئی عادل حقیقی ہے جس کے لطف سے عادلانہ اور عدل لطیفانہ کا کرشمہ یہ ہے کہ کائنات قائم ہے؟ ورنہ ہم نے اس کائنات کو نابود کرنے کی کوششیں کم تھوڑی کی ہیں. اس کائنات کو فنا کر دینے کی کوششیں انسان کے ہاتھوں سے کم نہیں ہوئی ہیں اور کہیں کم نہیں ہو رہی ہیں. پھر بھی اگر یہ کائنات اس حسن و زیبائی کے ساتھ قائم ہے، یہ کسی لطیف کسی عادل ذات کی کار فرمائی ہے. دیکھیے یہ آواز کس ممبر سے اٹھ رہی ہے, کس مکتب سے اٹھ رہی ہے. میں یہاں ٹھہر کے پھر یاد دلا دوں, یہ مکتب حسین ہے. مکتب حسین قائم ہی ہوا ہے در سے عدل و انصاف کے لیے. مکتب حسینی قائم ہی ہوا ہے در سے عدل و انصاف کے لیے. البتہ کسی ایک حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے عناصر سے کام لینا پڑتا ہے. کسی ایک لذت, مخصوص لذت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو جمع کر کے ترکیب دے کر وہ لذت حاصل کی جاتی ہے. ہمیں چاہیے لذت عدل جس سے زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ لذت عدل کیسے حاصل ہوگی, یہ زندگی خوشگوار کیسے ہوگی, یہ پورا معاشرہ انسانی راحت کی سانس کیسے لے گا, اس کی بے چینیاں کیسے دور ہوں گی, عدل حاصل کیسے ہوگا, عدل قائم کیسے ہوگا, خصوصیت ہے انسانی معاشرے میں. اس عدل کو قائم کرنے کے لیے کچھ طریقے, کچھ تعلیمات, کچھ اصول, کچھ قاعدے بنائے گئے, سکھائے گئے, بتائے گئے. خود اصل اصول دین توحید صرف اس لیے تعلیم دی گئی تاکہ انسان عدل سے وابستہ رہے. توجہ رکھیے گا, گفتگو قسطوں میں ہوگی, بہت سے ابواب ہیں اس بحث میں. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کا سہرا, اس عنوان کا سہرا ہمارے شفیق مکرم جناب سید اقبال شاہ صاحب کو بھی جاتا ہے کہ سال گزشتہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا, اور پھر اس سیمینار میں ایک مختصر سی تقریر میری اسی عنوان پر ہوئی تھی. اس مرتبہ جب عشرۂ اذا سے خطاب کرنے کے لیے میں یہاں آ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ کیا عنوان اختیار کیا جائے, تو پھر نظر انتخاب اسی عنوان پر پڑی. وہاں میں نے ظاہر ایک تقریر تھی مختصر, اس میں چند باتیں عرض کی تھیں, لیکن اب یہ 9-10 دنوں میں مفصل اس پورے مضمون پر, اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے نظری اور عملی, فکری اور عملی تمام جہات و جوانب پہ گفتگو ہو سکے. نظری اعتبار سے, اصولی اعتبار سے فلسفیانہ جہت اس موضوع کی یہ ہے کہ اصل الاصول دین میں توحید ہے. توحید پروردگار عالم نے کیوں تعلیم فرمائی, اس قدر زور کیوں ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر. پروردگار بارہا مجھ سے توحید پر گفتگو آپ سماعت فرما سکتے ہیں. پروردگار بے نیاز ہے, بے نیاز علی الاطلاق, غنی علی الاطلاق, محتاج نہیں, کسی شے کا محتاج نہیں. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں, وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں, وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں, وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے قیام و رکوع کریں. وہ محتاج نہیں, وہ ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے. بے نیاز علی الاطلاق, جب محتاج نہیں ہے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر طلب کیوں کر رہا ہے؟ بے ضرورت طلب کیوں کر رہا ہے؟ یہی اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ ضرورت ہماری ہے, طلب وہ کر رہا ہے. زندہ پڑھ لیجیے محمد آدمی ہم اللہ ہمارے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا. یا نعوذ باللہ وہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر بالیدہ ہوتا ہے پھر بھی اس نے کہا ہماری حمد کرو, ہماری صفت بیان کرو, ہمارے اسماء میں غور کرو, ہمارے صفات میں غور کرو. یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان عادل سے وابستہ ہو. دلیل دلیل کیا ہے؟ اساس عادل. دیکھیے اساس عادل توحید ہے. یہ تین جملے یاد رکھیے گا. اساس عادل توحید ہے, شجرہ عادل نبوت و امامت ہے, ثمرہ عادل آخرت ہے. کسی درخت کی جڑیں ہوتی ہیں, تنا ہوتا ہے, پھل ہوتا ہے. اساس عادل توحید ہے, شجرہ عادل نبوت و رسالت و امامت ہے, ثمرہ عادل آخرت ہے, بہشت ہے. اور جس کے لیے جیسا ثمرہ ہو, جس کے لیے جیسا ثمرہ. یہ دلیل کیا ہے کہ اساس عادل توحید ہے اور توحید تعلیم صرف اس لیے کی گئی تاکہ انسان عدالت شعار بن جائے. تو اس کے مقابل میں دیکھیں شرک کی تعریف کیا کی گئی. قرآن مجید میں شرک کو کہا گیا ان الشرك لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. کیونکہ شرک ظلم ہے اس لیے ظلم سے بچانے کے لیے توحید کی تعلیم دی گئی. شرک ظلم ہے, ظلم سے بچانے کے لیے, عادل پر لانے کے لیے توحید کی تعلیم دی گئی. کیوں؟ بس سادہ سی بات ہے, اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ سبحان ہے, ذات سبحان. سبحانہ وتعالی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا دامن کبریائی اور دامن توحید اتنا بلند ہے کہ شرک کا غبار بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا. پوری دنیا مل کر, پوری کائنات مل کر کسی کو شریک باری بنانا چاہے وہ شریک باری بن نہیں سکتا. اس میں صلاحیت نہیں ہے شریک خداوند بننے کی. کسی شے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شریک باری تعالیٰ بن جائے. توجہ ہے, پوری کائنات مل کر کسی کو شریک باری تعالیٰ بنانا چاہے تو کسی شے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شریک باری تعالیٰ بن سکے. جب صورتحال یہ کہ کوئی شریک باری تعالیٰ بن ہی نہیں سکتا, اس کی توحید کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, تو اس قدر شرک سے روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی رقابت ہے ہی نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مسابقہ نہیں, کوئی نقصان نہیں. اس ذات مقدس کو کسی سے خطرہ نہیں. بھائی دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں, سربراہان ممالک جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ پورے عوام مل کر اگر میرے خلاف رائے دے دیں گے تو میری حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. اس لیے کرتے ہیں ظلم, کہتے ہیں ہم عدل سے کام لے رہے ہیں, مگر پروردگار عالم کو خطرہ ہی نہیں ہے. اس بات کا خطرہ نہیں ہے
کہ پوری کائنات مل کر کوئی اور خدا بنا لے گی. اور تمہارے یہاں اس کے باوجود اتنا اصرار کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو, مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو, یہ اسباب لطف ربوبیت ہے. شرک کرو گے تو تمہاری عقل کا فطور سامنے آئے گا. شرک کرنے سے میری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر دیکھو تمہارے سوچنے کا انداز غلط ہو جائے گا. تم رائی کو پہاڑ کہنے کے عادی ہو جاؤ گے, تم غلط کو صحیح کہنے کے عادی ہو جاؤ گے. تمہاری عقل کا فطور, تمہاری طبیعت, تمہارا مزاج بگڑ کے رہ جائے گا. اپنے کو سنبھالو, اس لیے تم اپنے کو سنبھالنے کی خاطر مجبور ہو کہ مجھے تسلیم کرو. یہ اس کا لطف ہے, کمال لطف ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا اور پھر لطف بالائے لطف ہے کہ اپنی ذات سے آشنا کیا. اگر آشنا نہ کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہ تھا, سراسر ہمارا نقصان تھا, مگر اس نے آشنا اس لیے کیا تاکہ ہمیں ہلاکت ابدی سے بچا لے. کرنا پہلا لطف, اپنی معرفت عطا کرنا دوسرا لطف, انی انا اللہ میں ہوں تمہارا معبود, یا موسیٰ انی انا اللہ میں ہوں تمہارا معبود. انسانوں سے تعارف کرانا کہ مجھے پہچانو, میں ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا پروردگار ہوں, کسی کو شریک قرار نہ دو, یہ لطف بالائے لطف ہے. اسی لیے جن مفکرین نے اس حقیقت کو در کو دریافت کر لیا, انہی نے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی لیے عرض کیا ہے, میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ یہ سجدہ جسے آپ گراں سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دین آیا ہے آپ کا سر جھکانے کے لیے؟
کیا بات,
یہ دین آیا ہے سجدہ تعلیم کیا گیا تاکہ بشر سر فراز ہو جائے. راز تعلیم توحید یہ, اور ذرا سا اس مضمون کو اور ایک قدم آگے بڑھا دیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ راز توحید یہ ہے, یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے جو ہم نے توحید کا تصور پیش کیا ہے, ہم نے یعنی قرآن میں, ہم نے یعنی اسلام میں, ہم نے یعنی مکتب مصطفیٰ میں, ہم نے یعنی مکتب حسین میں. اس خدا کو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا. آپ یقین رکھیں یہ مغربی دنیا میں جو خدا بیزار تحریک چل رہی ہے, انہیں وہ خدا سمجھ میں نہیں آتا جو غیر قرآنی ہے. میں کسی اور کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں. تحریف شدہ کتابوں میں جو خدا کی تصویر بنائی گئی, وہ تصویر ذہن انسانی قبول نہیں کر سکتا, ضمیر انسانی قبول نہیں کر سکتا, قلب انسانی قبول نہیں کر سکتا. وہ تصویر خدا کی تصویر نہیں ہے, وہ تصور خدا کا تصور نہیں ہے. اگر قرآن سے خدا کو پہچانے, اگر ترجمان قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خدا کو پہچانے, اگر نہج البلاغہ کے ذریعے سے خدا کو پہچانے, اگر علی مرتضیٰ کے ذریعے سے خدا کو پہچانے, اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کیجئے نا, جو کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. آپ ایسوں کے ذریعے سے خدا کو کیوں پہچاننا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا؟ وہ دروازہ کھٹکھٹائیے جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء لردت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میں نے کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو. میں کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں مگر پہلے خدا کو دیکھتا ہوں, اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں, اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں. اس سے توحید کا درس لیجئے. ذہین سے ذہین ترین ملحد بھی آ کر علی کے سامنے خدا کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا. مکتب توحید یہ. اب ایک قدم گفتگو جو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ہم جو اس بات پہ زور دے رہے ہیں, اسلام, اسلامی توحید, قرآنی توحید, مصطفی توحید, مرتضوی توحید, حسینی توحید, یہ سب فقرے الگ الگ ہیں, ترکیبیں الگ الگ ہیں, معنی سب کے معنی ایک ہیں. اس توحید کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پہ زور دے رہے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیے, کسی بھی حقیقت کو آج عملی زندگی میں لانے کے لیے ضرورت ہے تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے, اس کے اثبات کے لیے کچھ اصول ہوں ہمارے پاس. کچھ اصول ضروری ہیں. اس بزم میں ظاہر ہے کہ بہت سے دانشمند حضرات تشریف فرما ہیں, دانشور حضرات ہیں, شعرا ہیں, ادبا ہیں, ذہانتیں سمٹ آئی ہیں در حسین پر. آپ کے ملک کے وزیر تعلیم جناب دانشمند مکرم اور ہمارے شفیق معظم بجرانی صاحب تشریف فرما ہے, جسٹس جعفری صاحب تشریف فرما ہے, قانون ان کا شعبہ ہے. یہاں پر میں ایک بحث اٹھا رہا ہوں جو قانون سے متعلق ہے. یہ جو مجموعہ قوانین مرتب ہوتا ہے جس میں مختلف دفعات میں قانون لکھے ہوتے ہیں, یہ دفعات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ قانون بنتا کہاں سے؟ اس قانون کو بنانے کے لیے کوئی اور بھی بنیادی قوانین ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ اور بنیادی اصول ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یوں ہی تو نہیں قانون بن جاتا. کسی ایک چھوٹے سے قانون کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑی فکر ہوتی ہے, اس فکر کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے. فکر بھی بے اساس نہیں ہوتی. توجہ ہے. فقہ کی میں مثال دوں, شریعت میں قوانین مرتب ہوتے ہیں, یہ توضیح المسائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں, توضیح المسائل میں حکم لکھا ہوا ہے. یہ حکم ایک مجتہد نے, ایک فقیہ نے استنباط کر کے, استخراج کر کے, اجتہاد کر کے لکھا ہے. یہ حکم یوں ہی لکھ دیا اپنی ہوائے نفس سے, اپنے وہم و گمان سے, اپنے خیال سے, اپنے ظن ناقص سے, یا اپنے حسن ظن سے؟ نہیں. فقیہ کو, مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں. جتنے دفعات اس میں لکھے ہیں, جتنے قوانین لکھے ہیں, اس کی کوئی بنیاد ہے. اس بنیاد کو کہاں طے کرتے ہیں؟ جورسپروڈنس میں, اصول فقہ میں. اصول فقہ میں اساسی قوانین بنائے جاتے ہیں, پھر ان پر یہ فرعی قوانین بنتے ہیں. توجہ ہے آپ سے. وہ اساسی قوانین جو اصول فقہ میں بنتے ہیں جسے کہتے ہیں مبنا, کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو اس کا کوئی مبنا ہوتا ہے. وہ مبنا کہاں مرتب ہوتا ہے, کہاں منقع ہوتا ہے, کہاں تحقیق کی جاتی ہے؟ اصول فقہ میں. یہ مبنا کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے, اس کا کوئی ہوتا ہے منبع. ایک ہے حکم, ایک ہے مبنا حکم, ایک ہے منبع سرچشمہ. توجہ ہے. یہ جو اصول فقہ میں مبنا تنقید کیا جاتا ہے, مرتب کیا جاتا ہے, تحقیق کیا جاتا ہے, اس کا سرچشمہ کیا ہے؟
کتاب خدا سنت رسول. اگر کتاب خدا اور سنت رسول سر چشمے کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو اور اس پر مبنے کی مبنا تشکیل نہ دیا گیا ہو تو پھر اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو تین چیزیں ہیں, ایک ہے حکم, ایک ہے مبنا حکم کا, ایک ہے منبع حکم کا. اس مبنا کا منبع, یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں, بار بار اس کا حوالہ دوں گا. ایک حکم ہے, ایک مبنا ہے, ایک منبع ہے. یہ تین لفظیں یاد رکھیے, تشریح مزید قسطوں میں عرض کروں گا. دنیاوی قوانین میں دو چیزیں تو ملتی ہیں, مرتب قانون ملتا ہے, دفعات, حکم, قانون. مبنا کیا ہے؟ آپ کا دستور اساسی, کانسٹیٹیوشن. آپ کے ملک کے دستور اساسی کے خلاف کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بن سکتا. تو اس ہر قانون کو دیکھیں گے, پرکھیں گے کس کی بنیاد پر, قانون اساسی. توجہ ہے, یہ حکم درست ہے یا نہیں, قانون اساسی سے ٹکراتا ہے یا نہیں. تو قانون اساسی ہے مبنا, اور عام احکام ہیں یہ قوانین. اس مبنا کا منبع کیا ہے؟ تمام دنیا میں ممالک میں قانون اساسی تو ہے, کانسٹیٹیوشن تو ہے, یعنی قانون بنانے کا ایک مبنا تو بنا لیا. اس مبنا کے آگے منبع کیا ہے, سر چشمہ کیا ہے؟ اگر سر چشمہ ہے تو مبنا کو پرکھا جا سکے گا, اور اگر سر چشمہ نہیں ہے تو منبع کو پرکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. نظام اسلامی میں, شریعت اسلامی میں کوئی بھی حکم پرکھتے ہیں ہم, کہاں؟ مبنا پر. مجتہد نے فتوا دیا, کس بنیاد پر فتوا دیا؟ یہ اصول ہے. یہ اصول کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا, سنت رسول سے آیا. یہ منبع ہے, یہ سر چشمہ ہے. اور چونکہ عادل ایک بنیاد ہے, عادل کی بنیاد پر بہت سے قانون بنتے ہیں, تو عادل مبنا ہے, سر چشمہ نہیں ہے. عادل مبنا ہے, منبع نہیں ہے. سمجھو نہیں, عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قوانین بہت بنتے ہیں. ہر قانون کے لیے جواب ہوتا ہے, یہ عادل کے لیے خاطر, عادل کے قائم کرنے کی خاطر قانون بنا. یہ قانون عادل کے خاطر بنا, یہ قانون عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنا. اچھا عادل کیا ہے؟ آپ کے ہاں عادل کا تصور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی کمیونسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی, اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی. ان کا عادل الگ ہے, ان کا عادل الگ ہے. جب عادل کیا میں عادل نہ رہے تو عادل برقرار کہاں سے؟ صلوات پڑھ دے محمد. قوانین بن رہے ہیں کس لیے؟ قیام عادل کے لیے. عادل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ابھی تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جہاں عادل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, وہیں وہ قوانین ذبح بھی ہو جاتے ہیں, وہیں پامال بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو توحید پہ زور دے رہے ہیں وہ کیوں؟ تاکہ منبع سلامت رہے, منبع محفوظ رہے. یا آب زلال, یا آب حیات ملے گا کہاں سے؟ سر چشمہ معلوم ہونا چاہیے. سر چشمہ توحید ہے. توحید جب تک توحید حق سمجھی قبول نہیں کرے گا انسان, عادل سے آشنا نہیں ہو سکتا. اور جب تک عادل سے آشنا نہیں ہوگا زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. یہ دنیا جہنم رہے گی, بہشت نہیں بن سکتی.
بہشت بنے گی تو توحید حق کے سمجھی کے وسیلے سے, اور توحید حق کے سمجھی کہاں سے ملے گی؟
قرآن سے,
دست مصطفیٰ سے, شمشیر مرتضیٰ سے. معجزے دو تھے پیغمبر کے, علی اور قرآن. مجلس کے اختتام کا وقت قریب آ گیا, مگر ایک جملہ کہہ دوں. اس مکتب حسینی میں اور اس مسجد اعظم میں ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہی خاص چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, اور وہی خاص چیز دنیا کو بڑی کھٹکتی ہے, اور وہ ہے عشق علی. جذباتی نہیں ہے, بات منطقی ہے, بات عقلی ہے, بات اصولی ہے, بات جذباتی نہیں ہے. یہ تو آپ کے جذبات کی پاکیزگی ہے کہ آپ ایک حقیقی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. بس سنیں, ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, قسطوں میں بات ہوگی. توحید اساسی ضرورت ہے قیام عدل کے لیے. توحید کو قبول کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا وسیلہ اختیار کر لیا کہ علی کے حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی؟ یہ اتنا زور کیوں ہے محبت علی پر؟ رسول اللہ سے جا کر پوچھئے, یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے علی سے محبت کرو. علی کی محبت ایمان کی علامت, علی کی محبت ایمان کا جز, علی کی محبت ایمان کا اساس. یہ حدیثیں کس لیے؟ یا رسول اللہ آپ نے خدا سے آشنا کیا, ہم نے خدا کو قبول کر لیا, آپ نے اپنی نبوت پیش کی, ہم نے وہ قبول کر لی. اب یہ آپ اپنے بھائی علی کو کس لیے ہم پر مسلط کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہو چکے ہیں. علی کی محبت پرکھ ہے ایمان کی, پتا کیسے چلے گا کہ توحید قبول کی؟ کتابوں کا مطالعہ کیجیے, تاریخ کا مطالعہ کیجیے, اپنوں کی کتابیں, غیروں کی کتابیں, سب جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت آپ کے لیے آشکارا ہو کر رہے گی. علی کی محبت پر اتنا زور صرف اس لیے, صرف اس لیے کہ محبت علی بتاتی ہے کہ توحید دل میں جاگوزی ہوئی یا نہیں. کیوں؟ علی کا علم اپنی جگہ, علی کا تقوی اپنی جگہ, علی کی کا صبر اپنی جگہ, علی کی تمام صفتیں اپنی جگہ, مگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے مشہور چیز جو ہے وہ ہے شجاعت. ہمیں ان کی شجاعت عزیز ہے, اس لیے مشہور ہے, ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. اور ہمارا غیر
کیونکہ اس پر تلوار کی زرد پڑی ہے, وہ زرد بھول نہیں پاتا, اس لیے ذکر کرتا ہے. پہچان یہی ہے, پرکھ یہی ہے, علی کی تلوار نے جن کو قتل کیا, کس وجہ سے قتل کیا, میں اس طرح کی جذباتی عامیانہ بات نہیں کہا کرتا, اور یہ عامیانہ بات نہیں ہے, مگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی ابن ابی طالب نے کسی ایک کو بھی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تو مذہب بدل دوں گا. علی نے جسے قتل کیا خدا کی خاطر, اب اگر خدا کی خاطر قتل کیا ہے, بیٹا مسلمان ہو گیا تو اسے علی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. قبول کرنا پڑے گا, کیونکہ علی نے خدا کی خاطر جنگ کی تھی, علی نے اپنی خاطر جنگ نہیں کی. یہی اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا کہ علی نے حیات پیغمبر نے جتنی جنگیں کی, بعد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھائی. گفتگو یہاں روک رہا, گفتگو عادل کی, خدا کو اس لیے قبول کرو کہ بغیر خدا کے عدل قائم نہیں ہو سکتا, محمد مصطفیٰ کی نبوت اس لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ان کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا, علی کی ضرورت اس لیے ہے, ان کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا, ان کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا, اور بس یہی سلسلہ ہے. حسین کی بھی ہمیں ضرورت ہے, ہم حسین کے محتاج ہیں, حسین سے بے نیاز جو ہو گئے وہاں توحید سلامت نہیں رہی, وہاں نبوت محفوظ نہیں رہی, وہاں اسلام محفوظ نہیں رہا. حسین توحید کی پکار ہے, اور یہ مکتب حسینی اس کی پکار ہے, قیام عدل. بالکل وقت نہیں رہ گیا, پہلی محرم ہے, عموماً پہلی محرم کو مدینہ منورہ سے سرکار سید الشہداء کی رخصت کا بیان ہوتا ہے. میں گزشتہ دو شبوں سے جملہ حوالے میں پیش کر رہا ہوں, یہ بی بی سیدہ نے کہلایا علامہ مجلسی سے کہ کہو میرے بیٹے کی رخصت بیان. کہاں کہاں سے حسین کی رخصت بیان کی جائے, مدینے سے رخصت, مکے سے رخصت, یا روز عاشورہ قیام سے رخصت, اہل حرم سے رخصت. حسین کی ہر مصیبت اپنی جگہ قیامت میں. حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں اپنی شہادت کی بے چینی نہیں تھی, بے چینی یہ تھی کہ نانا کا مزار رخصت کر رہا, نانا کے مزار سے جدا ہونا ہے, رسول اللہ کی قبر سے رخصت ہونا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. کبھی دنیا نے حسین کو اتنا مسترد نہ دیکھا ہوگا جتنا قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے وقت. جس روز حسین کو مدینے سے رخصت ہونا تھا پوری رات, مورخین نے لکھا ہے, ارباب مقاتل نے لکھا ہے, رات میں کئی بار حسین نانا کی قبر پر, نانا کی قبر پر. اور سحر کے وقت قبر پر رخسار رکھ کر گریا کرتے کرتے حسین پہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں. حسین نے کہا نانا بس اسی وقت مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لی. اور اس وقت نانا نے کیا فرمایا, حسین یا ولدی الحسین میرے بیٹے حسین اخرج الی العراق, تمہیں نکلنا پڑے گا عراق کی طرف جاؤ. فإن اللہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شاء ان یراک قتیلا, اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں ذبح کیا ہوا دیکھے, تمہیں مذبوح دیکھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے. اور یہی نہیں اکیلے نہ جانا حسین, اس کی مشیت کچھ اور ہے, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں شہید دیکھے. اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہارے اہل حرم اسیر ہوں. سید الشہداء نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ چلنے لگے اور ساتھ میں اہل حرم بھی چل رہے تھے اور ایک ایک آ کے سمجھاتا تھا آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, یا ابا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں, یا حسین کہاں جا رہے ہیں, جو جس طرح سے رشتہ رکھتا تھا, جس طرح سے نسبت رکھتا تھا, جیسی معرفت رکھتا تھا, جیسا درد رکھتا تھا, اسی انداز سے امام سے التماس کرتا تھا, امام سے خطاب کرتا تھا, کوئی کہتا تھا بیٹا کہاں جا رہے ہو, یہ کوئی اور آواز نہیں تھی, یہ حضرت بی بی ام سلمہ کی آواز, ام المؤمنین جناب ام سلمہ جب ان سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں امام, جن کو یا امہ کہہ کے خطاب کرتے تھے, تو بی بی نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ. امام نے سب کو سمجھایا ہے اور ایک جملہ کہا ہے, جب لوگوں نے اصرار سے کہا کہ اگر جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں اہل حرم کو نہ لے جائیں, فرمایا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا, اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. یہ مسائل سادہ نہیں ہیں, انہیں سمجھنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے, انہیں سمجھنے کے لیے بہت پاکیزہ قلب چاہیے, انہیں سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے, انہیں سمجھنے کے لیے علم درکار ہے اور عمل درکار ہے, اخلاص درکار ہے, تقوی درکار ہے. بغیر تقوی حقیقت حسینی سمجھ میں نہیں آ سکتی, بغیر صفائے باطن کربلا کا ماجرا آئینہ نہیں ہو سکتا. حسین نے مدینے کو چھوڑا, نانا کی قبر سے جدا ہوئے, بھائی کی قبر سے جدا ہوئے, اور اب میں کیسے کہوں, نانا کی قبر سے جب جدا ہونے میں حسین کو اتنی دشواری تھی, کون بتا سکتا ہے کہ حسین ماں کی قبر سے کیسے جدا ہوئے. کس میں طاقت ہے جو بتائے کہ حسین فاطمہ زہرا کی قبر سے کس طرح جدا ہوئے. قاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ حسین جدا ہوئے, اور جب کارواں آگے بڑھا تو کہتے ہیں اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں اختلافات ہیں, کتنے فرزند تھے, کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, تاریخی اختلافات ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ ان تاریخی مسائل پر تحقیقی نظر دی جائے, مگر بہرحال جو ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں اس میں یہ بیان آپ کا سنا ہوا بیان ہے, مگر کتنا المناک بیان ہے. کہتے ہیں امام کی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی, امام نے اسے مدینے میں چھوڑا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یقیناً اور بھی مصلحتیں تھیں, اس لیے کہ امام کو بہت سی امانتیں محفوظ رکھنی تھیں, کچھ امانتیں بیٹی کے سپرد کی, کچھ امانتیں جناب بی بی ام سلمہ کے سپرد کی, کچھ امانتیں حضرت محمد حنفیہ کے سپرد کی, چلے لیکن بیٹی تھی, بیٹی बेटी देख रही थी बाबा भी जा रहे हैं, माँ भी जा रही हैं, पुत्री जा रही हैं, पूरा घर जा रहा है। कारवां आगे बढ़ा तो बेटी लड़खड़ाते हुए कदमों से देहुड़ी तक आ गई। उधर हुसैन इमाम है, हुज्जत खुदा है, मगर सीने में बाप का दिल है। हुसैन भी पलट पलट के घर का दरवाजा देख लिया। जैसे ही देखा बेटी दरवाजे पे आ गई है, फिर रोका काफिला, फिर बेटी को रुखसत किया। बेटी ने आगे एक एक को रुखसत किया और रबाब के आगोश में 6 महीने का बच्चा है, 9 साइदा बच्चा है। ये हुमक के बहन की आगोश में आ गया। कहते अब ये बच्चा बहन से जुदा नहीं हो रहा था। सबने कोशिश की, बच्चा बहन की आगोश से जुदा नहीं हो रहा था। एक मर्तबा सरकार सैयद शुहादा ने बच्चे के कान में कुछ कहा, बच्चा उमर के बाप की आगोश पर आ गया और कारवां रवाना हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रेवन बे अमाई व तस्लीम
علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہماری اس عبادت اعضا کو قبول فرما، پروردگار ہمارے سینے میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے، پروردگار ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رکھنا، پروردگار ہمیں ہمیشہ حسین کے دامن سے وابستہ رکھنا، پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔
صلی علی محمد، اللهم صل علی محمد۔